بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم تقدیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں، اور وہ ایک ابتدا تھی یا آغاز تھا تقدیر کے تعلق سے چند مسائل جو امام صاحب نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو عنوان وہ ہے الہداۃ من اللہ تعالی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور آج کے درس میں جو متن ہے، میں اسی متن میں سے پڑھوں گا، اور شرح انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ جب دروس دوبارہ شروع ہوں گے تب ہم پڑھیں گے، کیونکہ متن ایک ساتھ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے جو ہے ان کی شرح جو ہے ایک ساتھ کی ہے، متن کے الگ الگ حصے نہیں کیے. میں پہلے متن پڑھتا ہوں اور متن کی جو ترجمہ جو اہم باتیں اس میں سے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ وہ جو شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جو شرح ہے وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ کریں گے. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویشہدون ان اللہ تعالی یہدی من یشاء الی دینہ ویضل من یشاء عنہ، اور گواہی دیتے ہیں کون؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل سنت والجماع. یہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ہے، تقدیر کے جو مسائل ہیں، الایمان بالقدر خیره وشره، تقدیر پر ایمان اچھی ہو بری ہو، یہ ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اور عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اور گواہی دیتے ہیں، اور گواہی میں علم ہوتا ہے، ایمان اور یقین، یعنی یقینی ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یہدی من یشاء الی دینہ، کہ بے شک اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دیتا اپنے دین کی طرف، ویضل من یشاء عنہ، اور جسے چاہے اللہ تعالی اسے دین سے گمراہ کر دے. لا حجۃ لمن اضلہ علیہ لمن اضلہ اللہ علیہ، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے جسے اللہ تعالی دین سے گمراہ کر دے. ولا عذر له لديه، اور نہ ہی اس کے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، یعنی اللہ تعالی جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ جو گمراہ ہوا ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ گمراہ کیوں ہوا ہے، یا اللہ نے اسے گمراہ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کے لیے اسی گمراہی کا راستے کو آسان کر دیا ہے. یہ یقینی بات ہے، اور قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے تقدیر کے باب میں بار بار بات آگے بھی آئے گی اور آپ سنیں گے، بھی پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں کفر لکھ دے یا کوئی گناہ لکھ دے پھر اسے سزا دے، اسے کیا مطلب ہے؟ مقدر میں لکھنے سے مراد اللہ اسے مجبور کر، جسے کہ جبریہ کہتے ہیں. اور قدریہ نے اس لیے انکار کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے کفر یا نافرمانی، پھر سزا دینا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم سے پاک کرتے ہیں، اس لیے تقدیر کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو جو گمراہ ہوا یا جو کافر ہے، کفر پر مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا ہے، اس لیے وہ کفر پر یا نا فرمانی پہ مرا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام راستے حجت جو قائم کرنے کے لیے ہیں وہ سارے کے راستے اللہ نے آسان کر دیے. اور جب اس نے انکار کیا ہے، اس بندے نے خود انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیا ہے. اس لیے اس کے پاس کوئی حجت کوئی عذر نہیں ہے. اب ذرا ان آیات پہ غور کریں ذرا. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی کے لیے حجت بالغہ ہے, یعنی اللہ نے حجت تمام کر دی ہے, مکمل حجت. اب کافر کفر پہ مرتا ہے, گمراہ گمراہی پہ مرتا ہے, نافرمان نافرمانی پہ مرتا ہے, تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے, یعنی ان کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے جو پیش کریں گے روز محشر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مجبور تھے, تو نے ہمیں پیدا کیا, ہم کافر تھے کفر پہ مرے ہیں, اس لیے ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا. نہیں, فللہ الحجت البالغہ. حجت تمام کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, کتابیں نازل کی, اور مکمل وضاحت کے ساتھ جو زبان وہ سمجھتے ہیں اس زبان کے مطابق سمجھایا ہے. کوئی عذر باقی رہا؟ اب جس نے اس دعوت کو اس پیغام کو قبول کیا وہ راہ راست پہ ہو گیا, ہدایت یافتہ ہو گیا, جس نے انکار کیا اور اپنی خواہش نفس کو آگے کر دیا اور نبی کی تعلیمات کی اتباع نہیں کی ہے تو وہ گمراہ ہوا. اب غلطی کس کی یہاں پہ؟ کوئی اس کے پاس کوئی عذر کوئی حجت ہے جس نے انکار کیا ہے؟ کوئی نہیں. اس لیے فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی نہ کوئی کافر ہوتا نہ کوئی گمراہ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی ہدایت نہیں چاہی تو پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ اس میں جو رسول جماعت کے ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ اور مشیت کی دو قسمیں ہیں, ارادہ کونیہ ہے, ارادہ شرعیہ ہے. اور عمومی طور پہ بعض اوقات بعض علماء مشیت کے بھی یہی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ کونیہ ہے اور شرعیہ ہے. فرق کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا ہونے کا, کونن و قدرن وہ ہو کے رہتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا, کن فیکون. اور جو ارادہ شرعیہ ہے, اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا جسے وہ پسند کرتا ہے, اب ہونا نہ ہونا یہ لازمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ایمان ہو, اسلام ہو, اتباع سنت ہو, فرم برداری ہو, اللہ نے چاہے کہ نہیں چاہے؟ اس کے باوجود بھی کفر بھی ہے, نافرمانی بھی ہے, شرک بدعات خرافات گمراہی سب موجود ہیں, ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نے چاہا ہے وہ نہیں ہوا ہے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو چاہا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک جو کونن چاہا ہے کہ وہ ہو کے رہے تقدیر میں, جو اللہ تعالیٰ کے جو مشیت ہے, اور جو تیسرا مرتبہ تقدیر کا علم ہے, کتابت ہے, مشیت ہے, پھر خلق ہے. تو اس اعتبار سے تو وہ کوئی اسے روک نہیں سکتا, وہ ہو کے رہے گا. اور جو ارادہ یا مشیت جو شرعیہ ہے, دینی جسے بھی کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخص پر جو اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اللہ اسے پسند ضرور کرتا ہے, اللہ نے پسند کیا ہے کہ یہ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے یہ راہ راست اختیار کرے, ہدایت کا راستہ اختیار کرے. اس لیے ہدایت کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے, پیغمبر بھیجے, ان کی زبان جو سمجھتے تھے جو سب سے اچھے تھے انہی میں سے پیغمبر, اسی قوم میں سے جو زبان سمجھتے ہیں, کتابیں نازل کی ہمیشہ اس پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے, اور یعنی ایسی خوبصورت انداز میں مکمل بلاغت فصاحت کے ساتھ کہ کوئی سمجھنے والا انکار نہ کر سکے, یا کوئی ڈاؤٹ بھی نہ ہو اس کے لیے, کوئی شک و شبہ بھی باقی نہ رہے. اب جس نے انکار کیا ہے غلطی اسی کی ہے. اب یہ دیکھیں, کافر کی جو کفر ہوتا ہے اور مومن کا ایمان, ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, ابو جہل کو دیکھ لیں, اللہ نے رسول بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے لیے, دونوں کو عربی آتی ہے, دونوں مکہ میں رہتے ہیں, دونوں جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, قریب سے جانتے ہیں. ایک نے اسلام قبول کیا، ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور صدیق کا درجہ پا لیا. دوسرے نے گمراہی کا راستہ، کفر کا راستہ کو اختیار کیا، ہدایت کے راستے کو دھتکار دیا اور جہالت کا باپ بن گیا، ابو جہل، جبکہ نام عمرو بن ہشام. مثال دی جاتی ہے جہالت کی، ضرب مثل بن گئے. اب مومن کا ایمان، ابوبکر صدیق کے ایمان پر دونوں جو ارادے دونوں یہاں پہ ثابت ہوئے، ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کو پسند بھی کرتا ہے، انہوں نے چاہے کہ ابوبکر صدیق اس ایمان قبول کرے. جو کافر نافرمان ہے اس میں ایک ارادہ پورا ہوتا ہے، کون سا ہے؟ الکونیہ. کیونکہ شریعت اللہ پسند، اللہ کفر تو پسند نہیں کرتا نا، اللہ ظلم بھی پسند ہے، کفر نافرمانی گمراہی اللہ پسند نہیں کرتا، پھر بھی ہوتا ہے، دنیا میں موجود ہے کہ نہیں. تو بعض ایسی چیز جو اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ہو جاتی ہے، یہ المشیئہ یا الارادہ الشرعیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. تو سب کو ہدایت نہیں دی ہے، بعض وہ ہیں جو گمراہ رہنا چاہتے ہیں، انہوں کو گمراہ کا راستہ آسان کر دیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے. اللہ کی مشیت کیسے غالب آتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم مسبق ہے، پہلے علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے. ابو جہل کفر پہ مرے گا، اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں ابو جہل کا وجود ہی نہیں تھا، زمین و آسمان کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ ایک بندہ میں پیدا کروں گا، وہ بندہ کفر کے راستے اختیار کرے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، وہ گمراہی پر ہی مرے، کفر پر ہی مرے گا. اللہ تعالیٰ نے 50,000 صاحب زمین و آسمان کو تخلیق سے پہلے اللہ نے حکم دیا قلم کو، لکھو، قلم نے لکھ دیا اس تقدیر میں ابو جہل کفر پر مرے گا. پھر اللہ نے چاہا ہے، ابو جہل کو پیدا کیا ہے. یہ سمجھ، اب یہ چار مرتبے، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے، اور پھر کون سی مشیت ہے یہاں پہ ابو جہل کے لیے؟ الکونیہ ہے، کونن، اللہ نے چاہا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے. کیا اللہ مجبور کیا ابو جہل کو؟ ایک تو حجت کیسے قائم ہوتی ہے، ایک تو ہر وہ جسم کا حصہ دے جس سے وہ سمجھ سکے، اس کے کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا پاگل تھا؟ کیا اندھا گنگا بہرا تھا؟ یا کوئی زبان سمجھتا نہیں تھا؟ کیا جسم میں کوئی خلل تھا؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، سب محفوظ تھا. اور پھر جیسے میں نے کہا ہے، رسول بھیجا ان میں سے جو سب سے بہترین، الصادق الامین، کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بولیں گے یا اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے. دور جاہلیت میں بھی امانتیں آپ سرنگ کے پاس رکھتے تھے، سچے تھے، الصادق الامین، معروف تھے پورے مکہ میں. ٹھیک ہے، زبان عربی زبان، کسی اور عبرانی یا کسی اور زبان میں نہیں تھا قرآن یا پیغام، اسی زبان میں، اور مکمل فصاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے بدو کو سمجھ آ جاتی. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایک بعض اوقات ایک بات تین مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے. اور اکثر دیکھیں آپ کہ بہت کم جگہ ہیں جہاں پر صحابہ نے کراس کوشچننگ کی ہو سمجھنے کے لیے، کتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں. بہت کم ایسے مسئلے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یا بعض احادیث میں آئے جو صحابہ نے پوچھا ہو. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ پیغام ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیا سمجھتے نہیں تھے صحابہ؟ یہ سب سے بہترین سمجھنے والے تھے. تو جب نہیں کوئی پوچھتا، مطلب کیا ہے اس کا؟ کو سمجھ آ گئی ہے نا. تو اس لیے کافر کے کفر پر جو ہے، جب وہ کفر پہ مرتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر کی حجت باقی نہیں ہے. پھر دوسری رات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. ولیکن حق القول منی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے طرف سے قول حق ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا یقیناً جہنم کو جنات میں سے اور لوگوں میں سے، تمام جنات اور لوگ جو ہیں جو جہنمی ہیں، جن کے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے، وہ جہنم. مقدر میں لکھنے سے کیا مراد ہے؟ وہی المشیئہ کونن، الکونیہ، جو یا ارادہ الکونیہ کے اعتبار سے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كثيرا من الجن والانس وہ یقین ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، یعنی بعض مخلوق پیدا جہنم کے لیے ہوئی ہیں. ذرا یعنی خلقنا، اور خلق چوتھا مرتبہ ہے تقدیر کا، اس سے پہلے مشیت ہے، اس سے پہلے کتابت ہے، اس سے پہلے علم ہے. تو بعض اوقات پیدا ہوئے جہنم کے لیے پیدا ہوئے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا بہت ہی زیادہ من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام کہ جانور جیسے ہیں. اب قرآن میں جب دیکھتے ہیں نا، سمع بصر فؤاد، یہ ترتیب آتی ہے. یہاں پر ترتیب الٹی ہے، پہلے دل کا ذکر ہے، پھر آنکھ کا، اور پھر کان کا. جب انسان اعراض کرتا ہے نا، اصل مقصد کیا ہے؟ بات دل تک پہنچنی ہے نا. یہ کان اور آنکھ یہ راستے ہیں جو دل کی طرف جاتے ہیں. پیغام، اصل پیغام پہ عمل کرنا ہے تو پیغام انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے دل سے، یا دیکھتا ہے پھر سمجھتا ہے. تو اصل بات دل پہ اثر ہونا، ایمان اور کفر دل کے اثر، عقیدہ کا اور یہ بد عقیدی کا تعلق دل سے ہے. تو اصل ایمان انسان کا جو اسلام ہے وہ دل سے ہوتا ہے. تو اصل بات دل تک پہنچنا ہے. جب کافر انکار کر دیا ہے یا گمراہ نے انکار کر دیا ہے، تو اصل خرابی کہاں پر ہے؟ آنکھ یا کان میں ہے؟ تو دل میں ہے. اس لیے یہاں پر کس سے ابتدا کی؟ پہلے دل سے. لہم قلوب لا یعقلون بها ولہم اعین، پھر آنکھیں، اور لہم قلوب لا یفقهون ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم اذان لا یسمعون بها. تو یہاں پر ترتیب الٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اصل خرابی جو ہے اب جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. اب وہ دل ہے بند، دل پہ ایسے پردے لگے ہوئے ہیں اعوذ باللہ، کہ نہ کان سے کوئی راستہ باقی رہا، نہ آنکھ سے کوئی راستہ باقی رہا. تو اسے دل کو یہاں پہ مقدم کیا. اور عمومی طور پہ جب پیدائش کی بات فرماتے قرآن مجید میں، تو پھر ترتیب اور ہوتی ہے، کان ہے، آنکھ ہے، پھر دل ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں فسبحانہ وتعالی خلق الخلق بلا حاجۃ الیہم. اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا بلا حاجۃ الیہم، کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمام مخلوقات محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی. فجعلہم فریقین، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دو فریق میں بنا دیا. فریقا للنعیم فضلا وفریقا للجحیم عدلا. انڈرلائن کرنے، بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور صمد ہے. اللہ کو کسی کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے. فجعلہم فریقین، اور دو فریقین میں یہ مخلوقات پیدا ہوئی ہیں. فریقا للنعیم فضلا، ایک گروہ جو ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیا ہے، نعیم کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے. وفریقا للجحیم عدلا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کی بنیاد پر. کافر نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتا، یعنی عمل کے بدلے جنت نہیں ہے. عمل ہمارے چھوٹے ہیں، اور جنت بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے. یعنی پوری دنیا کی آسائشیں دیکھیں، دنیا کے خزانے دیکھیں، دنیا کی لذتیں دیکھیں، وہ جنت میں ایک کوڑا جب رسی جب پھینکتے ہیں جنت میں، اور وہ جو رسی کی جگہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو جنت کے جو دنیا کی لذتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نعیم ہے. ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارے عبادات کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کوئی عوض، کوئی بدلہ ہے جنت کا؟ جنت کا بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ سبب ضرور ہے جنت میں جانے کے لیے. اسباب ہیں، نہ کہ بدلہ ہے، دونوں میں فرق ہے. اس لیے جنت میں داخل ہو اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم ہے. لیکن جب کوئی جہنم میں جاتا ہے، اس پر کوئی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ عدل و انصاف ہے. اس لیے سنو جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جو پہلے بھی گزر چکا ہے پچھلے باب میں، جو کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان ہے، مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ خوارج نے کہا کافر ہے، معتزلہ نے کہا ایک منزلت میں دو کے بیچ میں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. مرجیہ نے کہا کہ پکا مومن ہے، کوئی فرق ہی پڑتا ایمان میں اس کی نافرمانی سے، کبیرہ گناہ سے. اہل جماعت نے کہا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے دنیا میں، اور آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے محض فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے، اسے معاف کر دے، اسے گناہ کو اللہ معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عدل و انصاف کرے اور اسے اتنی سزا دے جہنم جتنے اس کے یہ کبیرہ گناہ ہیں، جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا ہے، فریق للنعیم فضلا وفریق للجحیم عدلا. پھر فرمایا وجعل منهم غویا ورشیدا، اللہ تعالیٰ ان میں سے غوی جو بہکے ہوئے، ورشیدا جو راہ راست پر ہے، وشقیا بدبخت، وسعیدا خوشبخت، وقریبا من رحمته وبعیدا، اور کچھ ایسے اللہ کی رحمت کے قریب ہیں اور کچھ ایسے اللہ کی رحمت سے بعید ہیں اور دور ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی نہیں سوال کر سکتا اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے، مرضی اللہ تعالیٰ کی، وہی خالق وہی مالک ہے اور اسے کا حکم چلتا ہے اور اسے نہیں سوال کرنے ہیں. الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے خلق ہے، تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، والامر اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت اور دین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بڑی شان والا ہے رب العالمین جل شانہ. پھر فرماتے ہیں اخبارنا ابو محمد الحسین بن احمد المخلدی الشیبانی، اخبارنا ابو العباس محمد بن اسحاق السراج قال حدثنا یوسف بن موسى اخبارنا جریر عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بڑی پیاری معروف حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی معروف حدیث ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کتاب میں بھی امام ابو عثمان صبری اپنی سند سے اسے روایت کیا ہے. فرماتے قال حدثنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق مصدوق ہیں، سچے ہیں اور سچ فرماتے ہیں اور سچ اور تصدیق کی جاتی ہے، اتنے بڑے سچے ہیں. سبحان اللہ. ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے لوگوں کا جو تخلیق کے جو ابھی مرحلے جو ہیں وہ بیان کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے کہ تم میں سے جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے لوگوں میں سے، تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفے کی سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلہ پہلے سب سے نطفے کو 40 دن نطفہ ہوتا ہے. ثم يكون علاقۃ مثل ذلك، پھر علاقے کا مرحلہ ہوتا ہے مثل ذلك، یعنی 40 دن 40 یوما. ثم يكون مضغۃ مثل ذلك، پھر مضغ کی مرحلہ آتا ہے مثل ذلك، یعنی 40 دن. ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، 4 کلمات وہ فرشتہ لے کے آتا ہے، 4 باتیں، رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد. اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے، اب 40 40 اور 40 کتنے بنتے، کتنے مہینے بنتے، 4 مہینے بنتے. اب جب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج، یہ خاص فرشتہ ہے جس کا یہ کام ہے، مقرر فرشتہ ہے. اب 4 چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کا اجل، موت کب آئے گی، اور خوشبخت ہے بدبخت ہے. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل جنتی حتی ما یکون بینہ بینہ الا ذراع ثم ادرکہ ما سبق له فی الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اس شخص جو ہے وہ جنتوں کے عمل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ باقی رہے گا. پھر جو کچھ اس کی کتاب میں لکھا ہے، یعنی اس کے مقدر میں ہے، وہ غالب آ جائے گا، پھر وہ عمل کرے گا جو جہنمی لوگ عمل کرتے ہیں اور جہنم میں داخل ہو جائے گا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يُدْرِكُهُ مَا سَبَقَ لَهُ فِي الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں عمل کرتے رہتے ہیں, اور اس کے اور جہنم کے بیچ میں صرف ایک گز کا فاصلہ باقی رہتا ہے, پھر جو کچھ اس کے مقدر میں اس کی کتاب میں لکھے وہ غالب آ جاتا ہے, پھر وہ جنت کا عمل کرے گا جو جنتی عمل کرتے ہیں یعنی کوئی اچھے اعمال, پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اگلے حدیث بھی اسی تعلق سے پوری پڑھوں پھر بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. پھر فرماتے ہیں اخبار ابو محمد المخلدی قال انبانا ابو العباس السراج قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یعنی ابن راہوے قال انبانا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمہ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه مكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. إن لله من الراجع بلئي خطر لاك باتے فرماتے ہیں کہ بے شک شخص جو ہے انسان جو ہے وہ جنت والا عمل کرتا رہے گا دنیا میں, جبکہ کتاب میں لوح محفوظ میں اور وہ کتاب جو جس میں اس کی تقدیر لکھی ہے کہ وہ اہل النار میں سے وہ جہنمی ہے. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ پس جب بہت اس کے قریب آ جاتی ہے تَحَوَّلَ فَعَمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ, تو موت سے پہلے وہ ایسا عمل کرے گا جو لوگ جہنمی لوگ عمل کرے گا, نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی, پھر اسی موت اسی نافرمانی پہ ہوگی یعنی برا خاتمہ ہوگا نعوذ باللہ, فدخل النار پھر جہنم میں داخل ہو جائے گا. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار وان المكتوب في الكتاب انه من اهل الجنه فاذا كان قبل موتي عمل بعمل اهل الجنه فمات فدخل الجنه. ودوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے شخص بھی ہے جو دنیا میں عمل کرے گا جہنم میں جیسے یعنی فرمانی کرے گا, جبکہ کتاب میں مقدر میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے اہل جنت میں سے ہے, لیکن موت سے پہلے وہ ایسا عمل کرے گا ایسے نیکی کرے گا عمل صالح کرے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جو احادیث جو ہیں اس میں بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جب انسان کے مقدر میں اس کا رزق لکھ دیا, اس کا عمل لکھ دیا, اس کی موت کب ہونی لکھ دیا, خوشبخت بدبخت سب کچھ لکھ دیا ہے, یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر وہ جنت تو جنت میں لازمی جائے گا, جہنم میں تو کتنے اچھا عمل کر لے کرتے رہے جہنم میں لازمی جائے گا, اور پھر جب اس کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے, ابھی تک تو اچھا عمل کرتا رہا ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے پھر وہ اس کی جو ہے خاتمہ برا ہو جائے گا, یہ اچھا تو پھر وہ برا ہو جائے گا, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھے ایک چیز, اس میں جو تقدیر ہے جو لوح محفوظ محفوظ ہو چکی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا, وہ تبدیل نہیں ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں, اس کی اساس جو ہے کس بنیاد پہ لکھا گیا ہے؟ اللہ کے علم کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے؟ مطابق ہے, کیونکہ اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو اور قلم نے لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اس کے مخالف؟ اللہ کے علم کے مطابق ہے مخالف؟ مطابق ہے. کیا لکھا قلم نے اور کب لکھا؟ کب لکھا؟ زمین و آسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے. انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ انسان 50,000, زمین و آسمان کے بعد انسان کب پیدا ہوا الگ بات ہے, اس میں کتنے ہزار سال لگے ہیں وہ الگ بات ہے, سائنس کچھ کہتی ہے کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, ہمارے موضوع نہیں ہمارا, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ انسان کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ چکی ہے, لکھ دی گئی ہے پہلے سے, ابھی زمین و آسمان وجود میں نہیں آیا, انسان تو دور کی بات ہے, اور 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق ہے. پھر تخلیق سے پہلے اللہ نے جو چاہا ہے اسے پیدا کیا, جو نہیں چاہا وہ پیدا نہیں ہوا. تو چار چیزیں اللہ کا علم ہے, ازلی ہے, ازلی سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اللہ کے علم میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں جو اللہ نہیں جانتا تھا بعد میں اللہ نے جان لیا، نہیں، کوئی اللہ کے علم کی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے اللہ عالم ہے، ہمیشہ سے، سبحان اللہ. پھر جب اللہ تعالی انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پیدا کرنے سے پہلے زمین و آسمان، انسان رہے گا کہاں؟ زیر زمین ہوگی رہنے کے لیے، پھر اس کا آسمان، پھر اللہ نے چاہا کہ زمین و آسمان بھی پیدا ہو. اب زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، ابھی وجود میں کچھ نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں ہے، قلم نے لکھ دیا، پوری تفصیل لکھی ہے قلم نے، تا قیامت جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دیا ہے، ذرہ باریک بینی تک لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے. اس سے لوہے محفوظ کو محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ اب جو لکھ چکا ہے وہاں پہ وہ تبدیل کوئی کر نہیں سکتا، وہاں تک کوئی رسائی کر نہیں سکتا، کوئی جھانک کے دیکھ نہیں سکتا، کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، ورنہ پھر محفوظ کیوں ہے؟ محفوظ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اللہ کے ذمہ میں ہے. کوئی بھی مخلوق وہاں تک رسائی کر نہیں سکتا، کوئی بھی اس میں کوئی رد و بدل تبدیل ہو نہیں سکتا. اب بات ہے یہاں پہ، ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے اس بندے کے اور اس کے انجام کے بیچ میں. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو، باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. باطن پہ کوئی ہمیشہ یاد رکھیں، باطن پہ ہم باطنی کرتے ناجائز ہے، الے جب تک اس کا باطن ظاہر نہ ہو جائے. منافق کا نفاق ظاہر ہوتا تب ہم کہتے ہیں منافق ہے، کچھ چھوٹے نشانے کچھ بڑے نشانیاں ہیں، جب اس سے ہوتی پھر کہتے ہیں، اگر نہیں تو ہم نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، بندہ جانے اس کا رب جانے. اللہ نے ہمیں دلوں کو کھولنے کے لیے نہیں بھیجا کہ دلوں کو کھول کے دیکھے، جھانک کے دیکھے، مومن ہے، فرمانبردار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، کیا ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ نہ ہمارے ذمہ یہ کام ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہر دکھاتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں، نفاق منافق لوگ ہیں کہ نہیں. اب جس نے دل میں کچھ اور چھپایا ہے اور ظاہر کچھ اور دکھاتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ دوسری طرف کچھ فرما بردار لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، شرابی شراب پیتا ہے، جواری جوا کھیلتا ہے، سود خور سود کھاتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ظاہراً کیا کر رہے ہیں؟ برائی کر رہے ہیں نا، نافرمانی کر رہے ہیں. یہ جو اعمال ہیں نافرمانیوں کے، یہ جہنمی کرتے ہیں یا جنتی کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ جہنمی کرتے ہیں نا. یعنی سزا، زانی کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں سزا ہے نا، زانی ہے یا سود خور ہے یہ سب. اب ظاہرین جو عمل کر رہے کیا ہے؟ جہنم العمل ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ایک گز باقی رہ جاتا ہے، کس کا؟ نافرمانی کر رہا نا. اب اس کے دوزخ کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ جو ایک گز کا فاصلہ، یہ نہیں کہ یہ کام جو کر رہا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، یعنی اس کے اس کے موت کے بیچ کا جو وقت باقی، وہ ایک گز کا فاصلہ رہ گیا، اس کے خاتمے کا ایک گز کا فاصلہ باقی رہا ہے. فَاسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اب وہ توبہ کر لیتا ہے، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس کا خاتمہ اچھائی پہ ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. اب وہ جنت یا دوزخ ہی ہے. اس لیے سے بخاری کے ایک حدیث میں، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد، یاد رکھیں، اس جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے، مرنے کے بعد کسی شخص کے ہم نہیں کہتے جنت یا دوزخی ہے، فلان جنت یا دوزخی ہے، مر گئے اللہ تک سپرد ہے. ہم جو محسنین ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سے امید رکھتے کہ جنت میں ہوگا، اللہ سے دعا کرتے کہ فلان جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کی بخش دے گا، مغفرت کرے گا. یقینی طور پر فلان، جس کی گواہی اللہ تعالی نے نہیں دی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دی ہے کہ جنتی ہے فلان، کسی کے لیے جائز نہیں کہ فلان کہ فلان جنتی ہے. واضح ہے؟ کوئی بڑا عالم ہے دنیا کا، یا بڑا نیکوکار بندہ ہے، بڑا بزرگ ہے، کیا کہیں گے ہم؟ اور اللہ سے امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر بھلائی سے کام کرے گا اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. لیکن یقین فلان جنتی ہے یا فلان نافرمان دوزخی ہے, ہمیں کیا خاتمہ کی چیز پہ ہوا ہے؟ اسے ان میں اعمال بالخواتیم. تو یسبق علیہ کتاب سے مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ تو نیک و کار تھا, نمازی تھا, اچھے کام کرتا تھا اور پھر جا کے اللہ نے اس پہ ظلم کر کے اس کا خاتمہ برا کہ اسے جنت جہنم میں داخل کر دیا, ممکن ہے یہ؟ اس لیے ظلم کو میں نے پہلے کہا تقدیر کے باب میں بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا. تو ان حدیث سے مراد یہ ہے کہ خرابی یا بھلائی اس شخص کے اندر ہے, وہ جو لوح محفوظ میں لکھو پہلے اللہ کے علم مطابق لکھ دیا ہے. اب کون توبہ کرتا ہے, کون نہیں کرتا ہے, کون کفر پہ مرتا ہے, کون نافرمانی پہ مرتا ہے, کون اسے رجوع کرتا ہے, وہ تو اللہ بہتر جانتا, ہم تو نہیں جانتے نا. یا وہ بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے بندے کے سپرد ہے, ہمارے ذمے یہ کام نہیں ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس مطابق فیصلہ کرتے ہیں, یہ واضح ہے. یہ پھر امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ, ویشہد اہل السنت ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما. اور گواہی دیتے ہیں سنت والجماعت, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر اور شر, نفع اور نقصان, اچھا اور برا, یعنی الحلو مٹھاس کو میٹھے کو کہتے ہیں, والمر کڑوے کو کہتے ہیں. جو انسان کی زندگی میں کچھ اچھے لمحات برے لمحات آتے ہیں, بقضاء الله تعالى وقدره, سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. ولا لا مرد لهما, اس سے کوئی روک نہیں سکتا. ولا محيص ولا محيد عنهما, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ولا يصيب المرء الا ما كتبه له ربه, اور کسی شخص کو صرف وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو. ولو جاهد الخلق ان ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه, اگر سارے کے سارے مخلوقات جمع ہو جائیں اور جد جہد کرے کہ کسی ایسے شخص کو نفع پہنچا سکیں جو اللہ نے اس کے نہیں لکھا ہے, تو کوئی بھی اسے نفع پہنچا نہیں سکتا. ولو جاهدوا ان يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا, اور سارے کے سارے جمع ہو جائیں مخلوقات اور کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے, تو کوئی طاقت نہیں رکھتا یا قدرت نہیں رکھتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے. على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, جیسا کہ سنن عبد الله بن عباس کی حدیث میں آیا ہے. وقال الله عز وجل, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله الى اخر الايه. اور اللہ تعالی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی آپ کو کوئی نقصان سے چھوئے یا نقصان کا سامنا کرنا پڑے, فلا کاشف له الا هو, تو کوئی اسے نہیں ہٹا سکتا, ختم کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ. وہ یرید کا بھی خیر فلا راد لفضل, اور اللہ تعالیٰ اگر آپ سے خیر کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی بھی اللہ کے اس فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی رد نہیں کر سکتا. پھر امام صاحب فرماتے, ومذهب اهل السنه وطريقتهم مع قولهم بان الخير والشر من الله وبقضائه, السنه جماعت کا مذهب اور طریقہ یہ ہے, اس کے ساتھ جب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, لا يضاف الى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد, اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سنن جماعت, یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی جس میں کوئی نقص یا عیب کا کوئی گمان ہو انفرادی طور پہ. فلا يقال, یہ نہیں کہا جاتا, یا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان, کہ اے بندروں کے خالق یا خنزیروں کے خالق یا جو کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ جو حشرات ہیں ان کے جو خالق ہیں, اس اعتبار سے نہیں پکارتے رب کو. دیکھیں یہ چیزیں موجود ہیں نا, یہ مخلوقات خنزیر ہے اور یہ جو بندر ہیں, جبکہ یہ قرآن مجید میں لعنت کے طور پہ بیان کیے گئے, بنی اسرائیل پر جو اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان میں سے بندر اور خنزیر بھی مسخ کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے, اور جو دوسرے جو حشرات ہیں اور جو یہ مخلوقات ہیں جو نجاست میں رہتی ہیں, یہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اب کوئی شخص دعا میں کہہ سکتا ہے, اے خنزیر کے خالق میری مدد فرما, کیا خیال ہے, بات سچی کہ جھوٹی ہے؟ بات تو سچ ہے, لیکن عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. یا رحمان یا رحیم, یہ پیارے اللہ کے نام ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو خبر ہم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان چیز کا خالق ہے، فلان گندگی کا خالق ہے، یہ فلان جانور کا خالق ہے، ہم اس اعتبار سے سچ تو بول رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نسبت اس عیب کی طرف منسوب نہیں کرتے، جبکہ مقدر میں چیز موجود ہے. اب خنزیر پیدا، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اسے پیدا کیا ویسا ہی ہے، سبحان اللہ. لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، قصاص ہوگا قیامت میں جانوروں کا، اور پھر مٹی ہو جائیں گے سارے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں وَإِنْكَانْ لَا مَخْلُوقُ وَلَا وَإِنْكَانْ لَا مَخْلُوقُ إِلَّا وَالرَّبُّ خَالِقُ، جبکہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، رب کے سوا، جس نے کوئی پیدا کی ہو. وَفِي ذَلِكَ وِرْدٌ وَفِي ذَلِكَ وَرَدَ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی دعاء الاستفتاح تبارکت وتعالیت والخیر فی یدیک والشر لیس الیک. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ، دعاء استفتاح میں یہ الفاظ آئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو یہ ذکر مسنون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے صلاۃ اللیل کی دعاء استفتاح. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو دعاء الاستفتاح جو ہے، یعنی نماز کے ابتدا میں جو ہم پڑھتے تکبیر تحریمہ کے بعد، دعاء استفتاح وہ دعا ہے جب ہم تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کی ابتدا میں پڑھتے. اسی کے دعا استفتاح، افتتاح، فتح کرنے کو، ابتدا کو، آغاز کو کہتے. اس الف سین تا جب کسی فعل کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب طلب. ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے بعد. اب ایک دعا مسنون ہے صلاۃ اللیل میں، بڑی پیاری دعا ہے، ان میں سے یہ ذکر موجود ہے اسی دعا میں کہ شرک نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، عیب شرک نسبت، جبکہ پیدا شرک کو کس نے کیا ہے؟ یہ کفر موجود ہے، نافرمانی، گمراہی، یہ بدعات، خرافات، یہ نافرمانی، نجاست، گندگی، سود، سب کچھ موجود ہے کہ نہیں؟ شر ہے کہ نہیں؟ شر پسند لوگ بھی ہیں کہ نہیں؟ ہیں سارے. کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ادب کا باب یہ ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اب اس دعا استفتاح میں یہ الفاظ بھی ہیں، تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ تو برکت ہے، تو بڑی بلندیوں والا ہے. والخیر فی یدیک، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر تیری طرف منسوب نہیں ہے، جبکہ پیدا کسی نے کیا ہے. اب یہ ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ نے چاہا ہے کہ شر ہو کونن ولیس شرعن، شر اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس شر کے وجود میں خیر ظاہر واضح ہو جاتا ہے. کفر ہے تو پھر ایمان بھی موجود ہے، شرک تو پھر توحید بھی ہے، بدعت تو پھر سنت بھی ہے، وہ سب برابر نہیں ہے، سبحان اللہ. اور واجب یاد کر لیں، واجب یہ ہے کہ دعا استفتاح، یہ جو دعا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور صلاۃ اللیل میں آپ نے پڑھنی بھی ہے. صلاۃ اللیل جو ہے اس میں مختلف قسم کے دعا استفتاح ہیں، تقریباً 4-5 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. اور دو احادیث میں آیا ہے، سید عائشہ کے ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل تہجد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو نماز کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے. ایک روایت میں آیا ہے تکبیر سے 10 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر، 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ جو ہے اللہم اغفر لی وحدنی وارزقنی وعافنی، اور 10 مرتبہ اللہم اعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ. یہ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک روایت میں ابتدا یہاں سے، دوسری روایت میں ابتدا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہاں سے ہے، وجہت وجهي لفطر السماوات والارض وما ان المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني الاحسان الخلاق لا يهدي الاحسان الا انت، واصرف عني سيئا لا يصرف عني سيئا الا انت، لبيك وسعديك وخير كله في يديك. یہ جو الفاظ ہیں، پھر یہ الفاظ جو ہیں وہ اس حدیث کے آخر میں، اور آخر لفظ ہے، آخر لفظ میں کیا ہے اس میں؟ استغفرک واتوب الیک، یعنی سبحان اللہ. اپنی پوری پوری دعا لمبی ہے، اپنے کی دعا استفتاح میں آخر المغفرت آپ نے طلب کر لی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث، واجب یہ کہ اس کو یاد کرنا ہے.
اسی کا حصہ شیخ
جی جی اسی کا آخری الفاظ ہے مسلم کی حدیث کے. جی ہاں پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعناه والله اعلم، امام عثمان رحمہ اللہ اس کو معنی ہے اللہ اعلم، والشر ليس مما يضاف اليك افرادا وقصدا، کہ شر نہیں اضافہ کرتا نسبت کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفرد طور پر اور قصد کے اعتبار سے. حتی یقال لك فی المنادات، یہاں تک کہ کوئی شخص آپ کو پکارتے ہوئے کہے یا خالق الشر او یا مقدر الشر، اے شر کو پیدا کرنے والے مجھے شر سے بچا، کیا اللہ کے حق میں کوئی اچھا ہے؟ نہیں. اچھی بات نا، عام زبان میں جب آپ کسی بڑے سے بات کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر اس کے اندر کوئی نقص عیب ہے اس کی بات نہیں کرتے آپ، جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْخَالِقُ الْمُقَدِّرُ لَهُمَا جَمِيعًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اس شر کو اور تقدیر میں بھی لکھا ہے تمام ان چیزوں کو. ولذلك اب دلیل دیکھیں اس کی، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جب نقص العیب کی بات آتی ہے نا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کرتے، جبکہ پیدا اللہ نے کیا، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. خضر علیہ السلام کے قصے میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سورۃ کاف میں جو موجود ہے، تو امام صفر ولذلک اضاف الخضر علیہ السلام ارادۃ العیب الى نفسه فقال فيما اخبر الله تعالى عنه في قوله اما السفينه فكانت لمساكين في يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. جب کشتی والے حساب جانتے ہیں کشتی میں دونوں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا سفینہ میں، وہ ڈوبنے لگی. جب قصے کے آخر میں پتہ چلا کہ معاملہ کیا تھا، کیا ایسے ہوا، خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کشتی کے تعلق سے، یہ مسکینوں کی تھی جو اس کشتی سے کام کرتے تھے سمندر میں یا اس دریا میں کام کرتے تھے اور یعنی کرایہ وصول کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب لگاؤں. جب حکم کس کا تھا؟ خضر کو کس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظالم بادشاہ ہے اور وہ جو اس کے یعنی اس کے لوگوں کو جو مزدور ہیں کشتوں کو لوٹ لیتا ہے یا قابض ہو جاتا ناجائز، تو ان کو آنے سے پہلے سے کشتی میں سوراخ تھا، باقی سارے کشتیں جو ہے نا وہ چلی گئیں، اس ظالم نے لے لیں سوائے اس کے. انہوں نے کہا یہ تو ویسے ڈوب رہے، یہ ویسے بھی عیب زیادہ، اس کو میں کیا لے لوں، تو چھوڑ دیا. تو کہ بھلا تھا کہ نہیں، اب چھوٹی سی تقدیر میں اس کی تو مصیبت تو تھی، اب اس کو مرمت بھی کرنی ہے، پھر کچھ پیسہ لگے گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن پوری تو بچ گئی نا. بعض اوقات انسان میں مقدر بعض چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، تکلیفوں میں صبر کرنا چاہیے، اس کو نہیں پتا اس سے بڑی تکلیف اس کو بچ گیا ہے. اس قصے میں دیکھ لیں آپ، اب چھوٹ اس کے لیے مصیبت تو ہے، لیکن اس مصیبت کا اس علم سے بڑی مصیبت کیا تھی، پوری چھین جاتی، پوری کشتی نہ رہتی. اب یہ عیب زدہ جو تھوڑا سا عیب تھا کشتی، یہ اس کی مرمت ہو سکتی ہے، یہ دوبارہ چل سکتی ہے، اگر وہ چھین لیتے اور خاتمے ہو جاتے تو ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہتا. سبحان اللہ. تو جب عیب کی بات ہے تو نسبت اپنی طرف کی ہے. اردت ان اعیبها ولما ذکر الخیر والبر والرحمتی اضاف ارادتهم الى اللہ تعالی فقال فاراد ربک ان یبلغ اشدہم ویستخرج کنزہم رحمتا من ربک. پھر جب دیوار کی بات آئی، اور دیوار کے جو نیچے ہے ایک خزانہ تھا دو بچوں کا جو یتیم بچے تھے، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر نکالا تھا اور قوم والے خزانے پہ قابض ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان یتیم بچوں پر کہ خضر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دیوار کو قائم کریں، سیدھا کر دیں، تعمیر کر کے دوبارہ، تاکہ یہ دیوار قائم رہے اور خزانہ محفوظ رہے جب تک بچے بالغ جوانی ہو جاتے اور اپنے خزانے خود حفاظت نہیں کر سکتے. اور یہاں پر جب یہ خبر دی تو نسبت، جب یہ خیر و فضل کی بھلائی کی خبر ہے تو نسبت کس کی طرف ہے؟ فاراد ربک، اور کشتی کے تعلق سے کیا کہا؟ فاردت ان اعیبها، جب عیب کی بات ہے ارادہ نسبت اپنی طرف ہے، جب خیر کی بھلائی کی اور رحمت کی فضل و کرم کی بات ہے تو ارادہ اللہ تعالیٰ کا، جبکہ دونوں کام کس نے کیے؟ کرنے والا کون ہے؟ خضر علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نسبت جب نقص کی عیب کی ہے شر کی تو اپنی طرف منسوب کیے، اور جب بھلائی کی فضل و کرم کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے. اب یہ ہمیں کیا سبق ہے اس آیت میں؟ جبکہ اللہ نے چاہے کہ کشت میں یہ عیب ہو، غلط تو بات نہیں ہے، اللہ نے ارادہ کیا بات تو صحیح ہے، لیکن انبیاء ہمیں یہ ادب سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ الفاظ و نسبت کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے. اگر یہ سچ ہی کیوں نہ ہو، الفاظ و نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب نہیں کیا جاتا. ولذلك قال مخبر ابراہیم، وليست اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا انہو قال واذا مرضت فهو يشفين فاضاف مرض الى نفسه والشفاء الى ربه وان كان الجميع منه جل جلاله. واذا مرضت فهو يشفين، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. تو یہ کیوں فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں؟ کیونکہ بیماری نقص اور عیب ہے. یعنی فرمایا جب اللہ تعالیٰ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی تو دیتا ہے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ. لیکن ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کی جائے تو اس میں نقص اور عیب کا اگر کہیں پر کوئی تھوڑا سا شائبہ بھی ہو تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں سبق دے رہے ہیں انبیاء کی زبان علیہ الصلاۃ والسلام. اس باب میں آخری چند جملے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تعلق سے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ وكذلك من مذهب اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد جميع اعمال العباد خير وشرها. اور اس جماعت کے عقیدہ مذہب میں سے یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمام بندوں کے جو اعمال ہیں ان کے خیر اور شر، خیر و شر دونوں کا ارادہ ہوتا ہے. لا يؤمن احد به الا بما شئته، کوئی اللہ پہ ایمان نہیں رکھ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت سے. ولم يكفر احد الا بما شئته، اور کوئی بھی کفر نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. ولو شاء لجعل الناس امة واحدة، اللہ تعالیٰ چاہے تمام لوگوں کو ایک امت بنا دے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جميعا، اللہ تعالیٰ چاہتا اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام جو بھی زمین پہ سارے کے سارے ایمان لاتے، سب مومن ہوتے. پھر امام صاحب فرماتے ولو شاء لیعصم خلق ابلیس، اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس کی معصیت نہ ہو تو کبھی ابلیس کو پیدا نہ کرتا. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره. كافروں کا کفر، مومنوں کا ایمان، ملحدین کا الحاد، موحدین کی توحید، فرمانبردار کی فرمانبرداری، نافرمانوں کی نافرمانی، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے، اللہ کی تقدیر سے ہے. وإرادته ومشيئته، اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور مشیت سے. اراد کل ذلك وشاءه وقضاه، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا ارادہ کیا ہے اور چاہے اسے تقدیم میں بھی لکھ دیا ہے. ويرضى الايمان والطاعة، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایمان پر اور فرما برداری پر. ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها، اللہ تعالیٰ سخت ہوتا ہے کفر پر، نافرمانی پر، اللہ تعالیٰ اسے کبھی راضی نہیں ہوتا. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تكفروا فإن الله غني عنكم، بشک اگر تم کفر کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے. ولا يرضى عباده الكفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کفر سے راضی نہیں ہوتا. وإن تشكروا يرضاه، اور اگر تم شکر کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ رمضان کے بعد ان تمام باتوں کی دوبارہ سے شرح ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو میں نے صرف متن پڑھا ہے اس کتاب سے، اور امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جو شرح ہے اگلے درس سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اور اگر کوئی سوال ہو اس درس کے تعلق سے تو بات کرتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ مزید تفصیل رمضان کے بعد. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جس وقت یاد نہیں ہے، کئی آیات ہیں. ہمیں اپنے آخری وقت تک ہدایت یافتہ رہنے کا کس طرح یقین ہوگا جبکہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، لیکن خوف اپنی جگہ پر برقرار؟ جی ہاں، خوف رہتا ہے برقرار. آپ صحیح راستہ اختیار کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، عبادت کی شرطیں تمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ عمل کبھی ضائع نہیں کرے گا، نہ آپ کی سعی ضائع کرے گا، نہ آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا، بلکہ مزید ثابت قدمی ہوگی. لیکن مومن پہ ہمیشہ ڈر طاری رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اپنے امام کو ہمیشہ مضبوط کرتا ہے، پر محاسبہ کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ بڑھائی کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے. جو لوگ شرک و بدعات مکفرہ کے مرتکب ہیں ان پر حجت تمام کس طرح کرنا ہوگی، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، فقط کیا ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے ان سے برات کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ دیکھیں، جو بدعت مکفرہ کے ارتکاب کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے حجت قائم کرنا لازمی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حجت قائم کرنے کے لیے علماء کا کام ہے، حجت قائم کرتے ہیں. اگر آپ طالب علم ہیں، آپ کو پتہ حجت قائم کیسے کی جاتی ہے، آپ کو دلائل کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کی شبہات کے ازالہ کا بھی علم ہونا چاہیے، تب حجت قائم ہوتی ہے. ایک طرف نہیں کہ مجھے دلائل آتی ہیں بس، ان کے جو غلط فہمیاں ہیں شبہات میں دور نہ کر سکوں، تب تو حجت قائم نہیں ہوئی. اسے دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے اور انفرادی طور پہ آپ نے کسی پہ حجت قائم کر دی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اس پر حجت تمام کی ہے اور آپ کو اس میں دلائل کی روشنی میں آپ نے کیا ہے، تب آپ اس پر فتویٰ لگا سکتے ہیں انفرادی طور پہ، نہ کہ اجتماعی طور پہ نہ اس کا کوئی اعلان کر سکتے ہیں. اس لیے اصل معاملہ یہ کہ علماء کی طرف سپرد ہے، کیونکہ کسی کی یہ کہنا کہ فلان کافر ہو چکا ہے، دار اسلام سے خارج ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں مترتب ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہوگا نہیں، نماز جنازہ پڑھی نہیں جائے گی، دفن مسلمان قبرستان میں نہیں ہوگا، اس کے معنی وراثت کی ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس لیے ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اور ذمہ دار اس میں علماء ہوتے ہیں، اور دور حاضر میں عدالتیں موجود ہیں، علماء بھی اس پہ آج جو ہیں وہ بات نہیں کرتے. تو عدالت میں بندہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنا کیس دائر کرتے ہیں، وہاں پر پھر حجت قائم ہوتی ہے اور پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے. واللہ اعلم. بہت لمبے سوال ہے. جب تک آپ کے دروس سنتے رہوں اور قرآن سنتے رہوں، امید بڑھتی ہے اور ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو جاؤں تو اپنے ایمان کی کم ہونے کی سے ڈرتی ہوں، جہنم سے ڈرتی ہوں، سب عبادات معمول محسوس ہونے لگتے ہیں. کیا مومن کا ایمان اس کے سانس لینے کے جیسا ہونا چاہیے جو وقت ساتھ ساتھ رہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جیسا کہ سیدنا حنظلہ ابو بکر صدیق کے قصے میں آیا ہے کہ حنظلہ سیدنا حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفاق کیا ہے، نافق حنظلہ. ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، کیسے ہو گئی؟ تو فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو امام بہت مضبوط ہوتا ہے، ہمیں جنت دوزہ کی خبر دیتے ہیں، تو امام بڑھ کو مضبوط. جب گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں، تو ایمان کا درجہ وہ نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حنظلہ کا. سیدنا حنظلہ اپنے بات عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسی حالت میں رہو جب جیسے کہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان تر مضبوط ہو، تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں گے. بولا کہ ساعت ہے ویسا ہے کہ لمحے لمحے کی بات ہے، کچھ لمحہ امام مضبوطی ہوتی ہے، کچھ لمحہ امام تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزمرہ زندگی میں، اللہ نے ہم اس دنیا میں پیدا کیے، دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارا روزگار ہے، جو ہمارے گھر باہر ہے، ان کو گھر کو پالنے، بچوں کی پرورش ہے، ان کی پھر کھانا پینا ہے، اس کو روزی روٹی ہے، ان کی پھر تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کا حصہ ہے. جب شریعت کے حدود میں اندر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کے ذکر عبادت سے آپ تھوڑے سے مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا ہے اس وقت جو ہے. تو اس لیے سیاحت و سیاح بعض ایسے لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس میں ایمان کا درجہ وہ نہیں ہوتا جب انسان کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے. تو یہ انسان ہر مومن کے ایمان کا ایک حصہ ہے، زندگی کا حصہ یہ ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان عذب المرافق ہو گیا ہے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عام صحابہ میں ہوتا تھا، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ بارک اللہ فیکم. خیر اور شر والے موضوع سے کیا ہم یہ سبق بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد شریر لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں خیر کی طرف مزید آگے بڑھنے میں لا شعوری طور پر مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو میں نے کہا ہے. اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان کی صحیح پہچان کیسے حاصل ہوتی؟ اگر شرک نہ ہوتا، مشرک نہ ہوتا، تو توحید کی پہچان کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نافرمان جو ہوتے ہیں، جو ظلم ہم پہ کرتے ہیں، جو ستم کرتے ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو پھر فرما برداری جو ہے اور صبر ہے اور باقی چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہوتی؟ تو لاشعوری طور پر جو شر پسند لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں، ہمارے صبر کا باعث بھی بنتے ہیں، ہمارے شکر کا باعث بھی بنتے ہیں، اور بہت انشاءاللہ اس میں خیر موجود. اس لیے وہ شر علیہ سے علیہ کا، تو 100% شر میں شر نہیں ہوتا، ایک تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کرنی. جو بھی شر موجود ہے اس کے پیچھے خیر لازمی ہوتا ہے، محض شر کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں ہے. ابلیس کو پیدا کیا شر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ابلیس کو پیدا کرنے سے جو بھی مصیبتیں، جو شر موجود ہے زمین پہ، کفر ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، اس کے ضد میں دیکھیں آپ، توحید ہے، ایمان ہے، اہل سنت ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ نافرمان لوگ نہ ہوتے اور یہ شر نہ ہوتا تو اہل ایمان کے اہل خیر کا یہ لیول کبھی نہ ہوتا اور نہ ہی اس کی پہچان کا حق ادا کبھی ہو سکتا. تو لاشعوری طور پر بات درست ہے کہ جو نافرمان ہے جو شر پسند ہے وہ اہل خیر کے لیے خیر کا باعث بھی بنتے ہیں. واللہ اعلم.